سورہ یونس شروع ہو رہی ہے. سورہ یونس کے متعلق کل بتا دیا گیا تھا کہ یہ تیسرے گروپ کی سورت ہے اور تیسرے گروپ کا سینٹرل تھیم ہے. موضوع میں نے نہیں کہا تھا کل, عنوان نہیں ہے بلکہ سینٹرل تھیم, عمود جسے کہیں گے ہم. سینٹرل تھیم ہے کشمکش, اور پھر حق و باطل دونوں طرف سے کشمکش ہوتی ہے, اور ان تمام صورتوں میں حق کے غلبے کی بشارت ہے اور باطل اور باطل پرستوں کی ہزیمت اور ان کی رسوائی کے سلسلے میں بات ملتی ہے. گویا کہ ان صورتوں میں یہ بتایا گیا کہ دعوتی کام تمہیں کرنا ہے, اس کے نتیجے میں کشمکش برپا ہوگی, لیکن آخرکار مومنوں کو اللہ عزت سے سرفرازی سے نوازے گا اور ان کو عزت کا مقام عطا کرے گا, انہیں غلبہ عطا کرے گا. اس کے برعکس دشمنان اور کافر جو ہے وہ مغلوب ہوں گے. گویا کہ ان تمام صورتوں میں سینٹرل تھیم یہ ملے گا. اس کے ارد گرد جو ہے ساری باتیں گھومتی ہیں. الف لام را, اس کی بھی تشریح کل ہو گئی ہے, یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب, تلک آیات الکتاب الحکیم, کتاب حکیم کی یہ آیتیں ہیں. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں, جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ ان کا پیش کردہ ہے, نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک حکیم ہستی کی طرف سے, اور حکمت بھری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کی کوئی بات آؤٹ پٹانگ نہیں, اس کی کوئی بات بے ربط نہیں, اس کی کوئی بات انسانی سمجھ سے بالا تر نہیں, اور اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر انسان عمل کر کے گمراہ ہو یا نقصان میں پڑ جائے. ہر حکم, ہر آیت حکمت بھری ہے اور حکمت سے لبریز یہ کتاب ہے. اس کے بعد زور آغاز ہی سے ہے کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق. کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب خیز ہے, کیا لوگوں کے لیے اس میں کوئی عجب کی بات ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک انسان کی طرف وحی نازل کی اور وہ اٹھا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے, تمہیں آگاہ کرنے کے لیے, اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے انہیں وہ بشارت دیتا ہے, بشارت سے نوازتا ہے, اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہے, سرفرازی ہے, بلند درجہ ہے. جبکہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اور کلام پیش کرنے والا ساحر ہے, جادوگر ہے. یہ سورت جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مکی سورت ہے, اور مکے میں بالخصوص 8 اور 9 سنِ نبوت کے آس پاس میں یہ نازل ہوئی. مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ کشمکش شروع ہو گئی تھی, جبکہ کفار کی طرف سے مذاق اڑایا جاتا تھا, لوگوں کا استحضاء کیا جاتا تھا, دعوت اسلامی کی مخالفت زور پکڑ چکی تھی, اور انہیں مخالفتوں کے زمانے میں لوگ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کمپرومائز کی بات کرتے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر لیجئے, کچھ لے اور کچھ دے کی باتیں ہو رہی تھیں. گویا کہ یہ 9 سنِ نبوت میں نازل ہونے والی صورت ہے. اس پس منظر میں دیکھیے کہ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات ہے, کیا یہ بہت مذاق خیز بات تم سمجھتے ہو کہ تمہیں میں سے ایک آدمی آیا جس کی طرف اللہ نے وحی نازل کی اور وہ اٹھ کر تمہیں ڈرا رہا ہے, تمہیں آگاہ کر رہا ہے, اور اس وحی کے ذریعے سے تمہارے لیے زندگی کا ایک نظام پیش کرتا ہے, ایک نیا دین تمہارے لیے پیش کر رہا ہے, کیا اس میں تمہارے لیے کوئی عجب کی بات ہے؟ سب بات سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو پرورش نہ کرے, پالے نہیں, پوسے نہیں, ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کرے, تب تعجب کی بات ہوگی. لیکن جن کی کھوپڑی الٹی ہو چکی ہو, جن کے ہاں منطق ٹیڑی ہو, ان کے ہاں یہ بات تعجب خیز ہے کہ ایک باپ نے کیوں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا, ایک باپ نے کیوں اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کر دیا, ایک باپ نے کیوں اپنے بچوں کے لیے ساز و سامان مہیا کر دیے. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ نے اگر بچوں کی تعلیم کا, تربیت کا, ان کی زندگی کے گزر بسر کا اہتمام نہ کیا ہوتا تب تعجب کی بات تھی. لیکن جہاں میں نے جسے کہا کہ جن کی کھوپڑی الٹی ہو چکی ہوتی ہے, جن کے ہاں منطقی ٹیڑھی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ باپ نے کیوں تعلیم کا انتظام کیا, باپ نے کیوں تربیت کا انتظام کیا, باپ نے کیوں پرورش کا انتظام کیا, یہ بھی کوئی تعجب کی بات ہے. قرآن پوچھتا ہے اکانا للناس عجبا, کیا لوگوں کے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک رسول آیا اور رسول آ کر ایک وحی لے آ کر ایک نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے, اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جمع ہونے والے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے, بشارت دیتا ہے, ان کی سرفرازی کے لیے وہ بشارتیں پیش کرتا ہے, کیا اس میں لوگوں کے لیے کوئی تعجب کی بات ہے؟ گویا کہ دین کا تعلق یا دین کی حیثیت لگ بھگ باپ کی حیثیت رکھتا ہے دین, اور ہر زمانے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم شریف میں بھی حدیث ہے, متفق علیہ یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ والانبیاء اخوۃ للات امہاتہم شتا ودینہم واحد. عجیب حدیث ہے, آپ لوگوں نے بہت کم سنا ہوگا, لیکن دونوں مستند حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ, عیسی ابن مریم سے میں سب سے زیادہ قریب تر ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کوئی اور پیغمبر دنیا میں نہیں آئے, اس وجہ سے دنیا میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ترین نبی کوئی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخرت میں بھی جبکہ امتی مختلف امتی اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے اور آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے, اس کے بعد پیارے نبی کے پاس آئیں گے, آخرت میں بھی عیسیٰ کے بعد سب سے قریب ترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں والانبیاء اخوۃ للات, سارے انبیاء اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی کا مطلب جن کا باپ ایک ہو ماں مختلف ہو, ہماری زبان میں جو مہندر بھائی کہتے ہیں اللاتی بھائی کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک اور ماں مختلف ہو. اگر ماں ایک باپ مختلف ہو تو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے, ہم نے سورہ نساء میں اس وقت گفتگو کی تھی. اب چھوڑ دیجئے ان مسئلے کو. کہا اللہ کے رسول نے کہ سارے انبیاء اللاتی بھائی ہیں, گویا کہ جن کا باپ ایک ہے ماں مختلف ہیں. پھر آپ نے اس کی وضاحت کی امہاتہم شتا, تمام انبیاء کی مائیں مختلف ہیں, گویا کہ مختلف زمانوں میں وہ آئے اس لیے ان کی ماں ہے, زمانے مختلف زمانے میں وہ آئے تو ان کی مائیں الگ ہیں. لیکن کہا کہ دینہم واحد, ان سب کا دین واحد ہو گیا, ان سب کا باپ ایک ہے. دین جو ہے باپ کا درجہ رکھتا ہے اور زمانہ ماں کا درجہ رکھتا ہے. کہا کہ سارے انبیاء بھائی بھائی ہیں کیونکہ ان سب کا باپ ایک ہے, گویا کہ ان سب کا دین ایک ہے, انہوں نے ایک دین پیش کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ باپ کسی کے لیے ناخوشگوار چیز نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے, مصیبت نہیں ہے کسی کے لیے. باپ انسان کی فطری ضرورت ہوتا ہے, اور پھر باپ جو ہے باپ کے ذریعے سے انسان کو شفقت, محبت, پدرانہ جو شفقت کہا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں, اس کی تربیت, اس کی فیاضی, اس کی جود و سخا, ساری چیزیں باپ سے انسان حاصل کرتا ہے. باپ کوئی بوجھ نہیں ہے, باپ کوئی مصیبت نہیں ہے. پھر باپ کے رشتے سے جتنے رشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے الفت اور محبت کے رشتے ہیں. مثلا بھائی ہے, باپ کے رشتے سے چونکہ بھائی پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھائی اور بھائی سے محبت ہوتی ہے. گویا کہ باپ کا رشتہ نہ بوجھ کا رشتہ ہے نہ مصیبت کا رشتہ ہے, باپ کا رشتہ ایک فطری رشتہ ہے, ایک انسانی کی بنیادی ضرورت ہے. باپ سے انسان کو محبت ملتی ہے اور رحم دلی ملتی ہے, اور پھر باپ کے نتیجے میں جتنی رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لیے. اسی طرح دین انسان کے لیے بوجھ نہیں, دین انسان کے لیے مشقت نہیں, دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے, دین انسان کی فطرت اور سرشت میں رکھا گیا ہے. اور پھر دین جیسے باپ سے محبت ملتی ہے, دین سراپا خیر ہے, دین سراپا رحمت ہے, دین سراپا الفت ہے, دین سراپا خدا سے قربت کا نام ہے. گویا کہ کیا اس طرح جس طرح باپ تمہارے لیے بوجھ بن جائے, اس طرح دین بھی کیا تمہارے لیے بوجھ بن گیا ہے؟ کیا دین تمہارے لیے عجیب ہو گیا ہے کہ ایک رسول تم میں سے آیا اور ایک دین پیش کرتا ہے؟ پھر باپ کے رشتے سے جتنے رشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب قابل قدر اور قابل احترام ہوتے ہیں, اسی طرح دین کے رشتے سے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں, اسی لیے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ, تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں. گویا کہ دین کا رشتہ سب سے مقدم رشتہ ہوتا ہے. تو ایک دین کا لے آنا, وحی کے ذریعے سے ایک قرآن کا لے آنا, ایک نیا میسج لے آنا, کیا تمہارے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, تم ہی میں سے ایک رسول اٹھا اور اس کی طرف وحی کی گئی, وہ تمہیں ڈراتا ہے اور اس کے ساتھ جمع ہونے والوں کو خوشخبری دیتا ہے, کیا اس میں تمہارے لیے کوئی تعجب کی بات ہے؟ اور پھر یہ کہا قرآن نے کہ ان قدم صدق عند ربہم, مومنین جو ایمان لے آئیں گے اس رسول پر, اس کتاب پر, ان کے لیے بلند درجے ہیں, عزت ہے, سرفرازی ہے, رفعت ہے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جگہ فوز و فلاح ہے, کامیابی ہے, کامرانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن اور اس رسول پر ایمان لے آئیں گے, اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے. پھر قرآن کہتا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, اس کے باوجود یہ کفار کہتے ہیں یہ رسول ساحر ہے, جادوگر ہے. پیارے رسول جو کلام پیش کرتے تھے اتنا فصیح و بلیغ کلام, اور اتنی زبردست اس کے اندر خطابت کا زور, اور اتنے دریا کی سیلاب کی طرح روانی اور پرجوش دھاروں کے مانند اس کا کلام تھا قرآن کا کلام, اللہ کے رسول جب پیش کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ساحر ہے, مجنون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے, اس وجہ سے یہ لوگ مجبور تھے ساحر کہنے کے لیے. حالانکہ اگر دماغ سے کام لیتے, تھوڑا سا غور و فکر سے کام لیتے, تو جو خطیب, جو مقررین ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اعلی نصب العین اور مقصد نہیں ہوتا, وہ صرف لفاظی کرتے ہیں, وہ صرف الفاظ کا دریا بہاتے ہیں, ان کے ہاں بے جوڑ باتیں ہوتی ہیں, ان کے ہاں بے منظم کلام ہوتا ہے, ان کے ہاں کوئی حکمت نہیں ہوتی, ان کے ہاں زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور پھر ان کی تقریر سے متاثر ہونے والے کوئی اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامی لوگ نہیں ہوتے۔ تو قرآن پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے عرب کے اندر خطیبوں کو نہیں دیکھتے؟ خطیب ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا خطیب ہے جس کے ہاں اتنا بامانہ کلام ہو، جس کے ہاں اتنا منظم کلام ہو، جس کے ہاں ایسا کلام ہو کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں؟ کیا تمہارا کوئی خطیب ایسا ہے جو بلا اجرت کام کرتا ہو، بے لوس کام کرتا ہو، انسانی خدمت اور ہمدردی کے لیے تقاریر کرتا ہو؟ کوئی ایسا ہے تمہارے ہاں خطیب؟ پھر کیا بات ہے کہ تم اس کو جادوگر کہتے ہو؟ حالانکہ یہ رسول حکمت بھری باتیں کہتا ہے، اس کے پاس ایک مقصد ہے، اس کی باتوں میں ایک نظم ہے، اس کے ہاں صدق ہے، عدالت ہے۔ اس سے جو متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، کہیں جادو کر کے ماننے والے اخلاق و کردار کے حامل ہوتے ہیں؟ دنیا میں کبھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جادوگر اور اس کے ماننے والے کبھی اعلیٰ اخلاق و کردار کے ہوتے ہیں؟ کبھی ہاں کبھی ان کے ہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، حکمتیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں ساری چیزیں، وہ تو دکانداری کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کی عقل ماری گئی، یہ رسول کو کہتے ہیں ساحر، یہ رسول کو کہتے ہیں جادوگر۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہی پروردگار ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو فی ستۃ ایام چھ دنوں میں پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، پھر اس کے بعد اپنے تخت حکومت پر، اپنی کرسی پر، اپنے عرش پر وہ جلوہ افروز ہوا، یدبر الامر، اور پھر اس نے صرف کائنات کو بنا کر ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بس کسی زمانے میں اس نے شوق آیا اس کے مزاج میں، اس نے ایک بڑی کائنات بنائی، پھر اس کی توجہ دوسری طرف لگ گئی اور اس نے کائنات سے صرف نظر کر لیا، نظر انداز کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یدبر الامر، ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ اور سیکنڈ ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، اور ساری کائنات کی وہ تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور اپنے پلاننگ کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کے پاس اتنی قوت ہے۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور تم یہ سمجھتے ہو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا وہ بے وزن نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے شفیع، شفاعت کرنے والے جھوٹے معبود، تمہارے لیے شفاعت کرنے والے خدا کی چہیتی بیٹیاں جو تم نے تصور کر رکھا ہے، یا امت مسلمہ میں بھی یہ ساری خرابیاں ہیں کہ ہم نے بہت سے اولیاء گھڑ لیے، اور کئی ایسی خبریں بھی ملیں گی جہاں یہ ممکن، جہاں اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ وہاں انسان دفن ہے یا کوئی اور چیز دفن ہے، لیکن ہم لوگوں نے شفیع بنا لیا اور یہ تصور رکھ لیا کہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ بلکہ ہمارے ہاں کچھ جاہلوں کا یہ تصور ہے کہ کچھ اولیاء اتنے پاورفل اور اتنے زور آور ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کرسی کا پیر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، جب تک میرے متبعین کی شفاعت نہیں ہو جائے گی، ان کی مغفرت نہیں ہو جائے گی، گویا کہ اللہ میاں کا دامن تھام لیں گے اور اللہ میاں مجبور ہو کر ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ قرآن کہتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے، اتنا عاجز نہیں، مجبور نہیں، اس نے پوری کائنات کو بنایا، اور کوئی اس کائنات کو سنبھالنے میں کوئی ساجی ہے، کوئی شریک ہے؟ نہیں ہے۔ جب کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، تو سفارش کرنے کے لیے کون آئے گا؟ کس کے اندر اتنا دم کم ہے؟ ہاں، سفارش وہ لوگ کریں گے جن کو اجازت ملے گی، من بعد اذنہ، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، حفاظ کو اجازت دے گا، وہ اپنے والدین کے سلسلے میں سفارش کریں، نبی کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ، اس طرح کچھ لوگوں کو اجازت دے گا، وہ اجازت دینے کے بعد سفارش کی جائے گی۔ ورنہ یہ جو تصور ہے کہ ہمارے بہت سے خدائیں اور ہمارے بہت سے اولیاء اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر کے ہمارے لیے نجات کا سامان کر دیں گے، یہ محض خام خیالی ہے اور یہ حفوات ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بخشے، تمہیں وجود ادا کیا، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، ذالکم اللہ، وہی پروردگار ہے جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، جب خالق وہ ہے تو عبادت کے بھی لائق وہی ہے۔ قرآن کا یہ دو ٹک کہنا ہے کہ جس نے خلقت کی عبادت اسی کی ہوگی، جس نے خلقت میں جس کا کوئی رول نہیں ہے، پیدا کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں، آخر اس کی عبادت کیوں کی جائے گی؟ اس کے ہاں سب کیوں جھکایا جائے گا؟ اس کی پرستش کیوں کی جائے گی؟ فاعبدوہ، عبادت کرنا، اور رب کی عبادت کرنا۔ رب کا تین مطلب قرآن مجید میں ملتا ہے ہم کو۔ رب سے ایک مراد یہ ہے کہ پرورش کرنا۔ باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا قرآن میں ایک جگہ حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے فرعون کہتا ہے کہ کیا میں نے تم کو پالا پوسا نہیں، میرے محل کے اندر تم نے پرورش نہیں پائی؟ وہاں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما جس طرح انہوں نے ہماری ربوبیت کی تھی، رب یعنی صغیرہ، یعنی جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی تھی۔ رب کا ایک مفہوم ہے پرورش کرنا۔ رب کا ایک دوسرا مفہوم ہے آقا اور مالک کا، مالک اور آقا، یجمان، جسے ہم کہیں گے یجمان۔ قرآن میں سورہ یوسف میں ہم کو یہ آیت ملتی ہے، آگے ہم جب شروع کریں گے جب سورہ یوسف وہاں یہ بات ملے گی، فَيَسْقَى بِهِ رَبُّهُ خُمْرًا، اپنے رب کو تو شراب پلائے گا، حضرت یوسف نے کہا اپنے رب کو، گویا کہ اپنے مالک کو، اپنے یجمان کو۔ تو مالک ایک تو ہو گیا پرورش کرنے والا، دوسرا ہے مالک رب کا مطلب، تیسرا ہے فرما روا حکومت کرنے والا، اس کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں. وہ فرعون کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن، اس کی جو آیت ہے کہ انا ربکم الاعلی، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب سے مراد میں تمہارا سب سے بڑا بادشاہ ہوں، میں تمہارا فرما روا ہوں، حکومت کرنے والا ہوں. یہ تینوں الفاظ آتے ہیں. جو پرورش کرتا ہے اس کی پرستش کی جائے گی، اس سے پریم کیا جائے گا، اس سے محبت کی جائے گی. جو پرورش کرتا ہے اس کی پرستش کی جائے گی. جو مالک ہے اس کی غلامی کی جائے گی. جو فرما روا ہے اس کی اطاعت کی جائے گی. گویا کہ ربکم فاعبدوہ کا مطلب، وہ جب تمہارا پرورش کرنے والا ہے تو پرستش اس کی کرنی چاہیے، جب تمہارا وہ مالک ہے تو اس کی غلامی تم کو کرنی چاہیے، جب تمہارا وہ فرما روا اور آقا ہے تو اس کے احکام کی تم کو اطاعت کرنی چاہیے. گویا فاعبدوہ کی عبادت کے لفظ میں یہ تین مفہوم شامل ہیں. ہمارے ہاں عبادت کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ اور کوئی مفہوم نہیں ہے، جبکہ اللہ سے محبت کرنا، اس کی پرستش کرنا، اسی سے دعائیں مانگنا، اس کی غلامی کرنا، اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اپنی انا نہیں چلانا، اپنے قانون کو نہیں چلانا، اور اس کے قانون کی اطاعت کرنا، بندوں کے قانون کی ہرگز پیروی نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں. تو کہا کہ جب وہ خالق ہے تو عبادت اسی کی کرو. افلا تذکرون، کیا تم کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا تم اس سے سبق نہیں لوگے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اور تم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. اب آخرت کی بات آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ وہ خدا، گویا کہ رسول جو دین پیش کرتا ہے اس پر تمہیں تعجب ہوا. وہ رسول کیا کہتا ہے؟ ایک تو یہ بات کہتا ہے کہ وہ پروردگار جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو. اس کا ایک میسج یہ ہے. اس رسول کا دوسرا میسج کیا ہے؟ اس رسول کا دوسرا میسج یہ ہے، انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ. اس رسول کا دوسرا میسج، دوسرا پیغام یہ ہے کہ تم کو مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی عطا کی جائے گی، اور تم دوبارہ واپس لوٹ آئے جاؤ گے اس خدا کی بارگاہ میں. یہ اس کا سیکنڈ میسج ہے، یہ اس کی دوسری دعوت ہے، اس کی دعوت کا یہ دوسرا نقطہ ہے. اب قرآن دیکھیں آخرت کے لیے چار دلائل دیتا ہے. ہم لوگ اصل میں دعوتی کام نہیں کرتے غیر مسلموں کے درمیان. جب ہم غیر مسلموں کے درمیان دعوتی کام کریں گے تو یہ دلائل ہم کو بھی کام آئیں گے. چار دلائل قرآن نے پیش کیے آخرت کے لیے. پہلی دلیل یہ ہے کہ انہ یبدا الخلق، اس نے خلق کی ابتدا کی، اس نے تم کو پہلی زندگی عطا کی. یہ جو تمہاری یہ موجودہ جو زندگی ہے، جب اس پروردگار نے موجودہ زندگی دی ہے تو دوبارہ تمہارا پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ قرآن کہتا ہے دوبارہ پیدا کرنا تمہارے لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے کیا؟ جب اس نے ایک مرتبہ زندگی دے دی تو اس سے زیادہ آسان کی ہمیں دوسری مرتبہ پیدا کرنا. قرآن نے ایک اور جگہ کہا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها واخرج لها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. طویل آیتیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ ہم نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، ساری چیزیں ہم نے بنائی، اس کا بنانا مشکل ہے یا تم جیسے 5 فٹ کے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ قرآن کی پہلی دلیل، آخرت ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جب تمہاری پہلی زندگی اگر ہے، اور یہ صورت واقعہ ہے، یہ امر واقعہ ہے، ایک ٹروتھ ہے، ایک ایگزسٹنگ فیکٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری زندگی اور آسان ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. ایک دلیل قرآن نے یہ دیا، انہ یبدا الخلق، وہ چونکہ پیدا کر چکا ہے اس لیے ثم یعیدہ، دوسری بار وہ پیدا کرے گا، ضرور پیدا کرے گا. ایک دلیل. دوسری دلیل آخرت کی، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. دوسری دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں کو جزا دی جائے جن لوگوں کے نیک اعمال ہیں، اور ان لوگوں کو سزا دی جائے جن لوگوں کے اعمال برے ہیں. اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، اچکے ہوتے ہیں، لفنگے ہوتے ہیں، کمینے ہوتے ہیں، اور انسانیت پر ظلم ڈھاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ صدیاں جو ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے بھگتتا رہتا ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم ڈالا گیا جس کے نتیجے میں آج تک وہاں کے لوگ متاثر ہیں. ایک یو این او کے اندر بیٹھ کر ریزولوشن پاس کیا گیا. عراق میں کتنے لوگ ہیں جو بھوکمری کی زندگی بسر کرتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو پیدا ہوتے وقت مر جاتے ہیں، کتنی حاملہ عورتیں ہیں جن کو دوا نصیب نہیں ہے. تو انسان ایسے اعمال کر جاتا ہے جس کے نتائج صدیوں تک چلتے ہیں، جس کے اثرات صدیوں تک چلتے ہیں، تو دنیا میں اس کی جزا نہیں دی جا سکتی. کسی آدمی، کوئی آدمی ہو جس نے چوری بھی کی ہو، جس نے قتل بھی کیا ہو، جس نے آگ بھی لگائی ہو پورے ولیج کو، پورے گاؤں کو، تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ ہندوستانی قانون کے مطابق جس نے چوری کی ہوگی اس کے لیے 5 سال کی سزا ہوگی، جس نے قتل کیا ہوگا اس کے لیے 25 سال کی سزا ہوگی، جس نے پورے بستی کو تباہ کیا ہوگا اس کے لیے 50 سال کی سزا ہوگی. ساری سزاؤں کا اگر جمع کر لیا جائے، ایک آدمی جو اتنے بہت سے جرائم کرتا ہے، سمجھ لیجیے. مثلاً ایک اور آسان مثال دیتا ہوں، یہ مشکل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کتنے لوگ چھوٹی چھوٹی چوری میں پکڑے جاتے ہیں، 5,000 روپے، 10,000 روپے، یا 200 چمڑے چورا لیا تو اس کے لیے 5 سال کی سزا ہوتی ہے. ان لوگوں کی کیا سزا ہوگی جو 100 کروڑ روپے جو ہے وہ کھا खाद के यूरिया स्कैम में खा जाते हैं, या फिर फॉडर स्कैम में 140 करोड़ रुपए खा जाते हैं, या जिनके घरों से सोने की ईंटें निकलती हैं, उन लोगों की क्या सजा होगी? जो आदमी 200 चमड़े चुराता है उसके लिए 5 साल की सजा, और जिसके पास करोड़ों की जायदाद चोरी की मिले उसके लिए कितने साल की सजा होगी? तकरीबन 500 साल की सजा होगी। क्या दुनिया में कोई 500 साल जीता है? तो दुनिया में मुमकिन नहीं है कि लोगों के आमाल की जजा दी जाए, सजा दी जाए, ये मुमकिन नहीं है। कोई आदमी नेक काम कर जाता है, सदियां उस पर लोग चलते हैं, किसी ने तफसीर लिख दी, तफीमुल कुरान लिख दिया, तदब्बुर कुरान लिख दिया, उसके नतीजे में लोग उससे इस्तेफादा करते हैं और उसे पढ़ते हैं, उसे फैलाते हैं। तो जिसने इस काम को किया, नेक काम को, उसकी सजा, उसकी जजा दुनिया में नहीं दी जा सकती, इसलिए कि उसकी जिंदगी 50-60 साल की है। लेकिन उसने जो इल्मी कारनामा अंजाम दिया, सदियों तक तो वो कारनामा चलता है। इमाम राजी ने तफसीर लिखी, इमाम जमखशरी ने तफसीर लिखी, 600-800 साल हो गए, लोग उससे इस्तेफादा करते हैं। क्या इमाम जमखशरी को 800 साल की जिंदगी मिल सकती थी? क्या दे सकते थे हम? ज्यादा से ज्यादा पूरा हिन्दुस्तान एग्रीमेंट में लिखकर उनको दे सकते थे, ये उनके अमल की जजा नहीं है। तो इसके लिए एक दूसरी दुनिया जरूरत है। उस दुनिया में नेक काम करने वालों को उनकी जजा, बुरे काम करने वालों को उनकी सजा दी जाएगी। इसलिए कि इस दुनिया में मुमकिन नहीं है कि छोटी चोरी को तो सजा दी जा सकती है, बड़ी चोरी के लिए सजा के लिए जिंदगी काफी नहीं है। इसलिए एक दूसरी दुनिया दरकार है। आखिरत की दूसरी दलील कुरान ने दी, मल्लदीन कफारू लहुम शराबुन हमीम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून। रहे जो लोग कुफर करते रहे उनके लिए गरम गरम पानी होगा और अजाब अलीम, दर्दनाक अजाब होगा, ये उस कुफर की पादाश में जो वो करते रहे। अब तीसरी दलील यह है कि हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाउ वल क़मरा नूरौ वक़द्दरहु मनाज़िला लितअलमु अददस-सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल्हक़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। फिर तीसरी दलील यह है कि इस कायनात पर ज़रा गौर करो। कायनात पर जब गौर करोगे तो वही परवरदिगार है जिसने सूरज को रोशनी देने वाला बनाया, चांद को रोशनी सूरज से अक्स करके मुनव्वर बनाया, गोया कि वो लाइट इमिट अपने तौर से नहीं करता बल्कि चांद लाइट अक्स करके सूरज से फिर वो लाइट देता है दूसरों को, नूर इसीलिए कहा गया। फिर चांद में अल्लाह ताला ने उस बढ़ना और घटने का एक तरीका मुकर्रर किया, इसलिए कि ताकि तुम हिसाब लगा सको, महीनों का हिसाब और साल का हिसाब लगा सको। सूरज के अंदर ये बढ़ना घटना नहीं है जिससे हम साल का हिसाब लगा सकते हैं, चांद से हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग तो चूंकि आज के जमाने के लोग चांद और सूरज पर गौर नहीं करते, पुराने जमाने के लोग चांद के थिकनेस को देखकर बता सकते हैं कि ये पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, मालूम हो जाता है। तो चांद के बारे में कुरान ने कहा वक़द्दरहु मनाज़िला लितअलमु अददस-सिनीन वल हिसाब, दिन और साल का हिसाब रखने के लिए अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को पैदा किया। और ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हक के साथ, एक मकसद के साथ अल्लाह ताला ने पैदा की है। युफस्सिलुल आयात लिक़ौमिन यअलमून, इल्म रखने वालों के लिए अल्लाह ताला अपनी आयात को वाज़ह कर रहा है। इसका मतलब यह है साहब, इस कायनात पर गौर व फिक्र करो। इस कायनात की कोई चीज बेकार अल्लाह ताला ने नहीं बनाई है, हर चीज को बनाने का एक मकसद है, और हर इस कायनात का एक एक जर्रा अपने मकसद को पूरा कर रहा है। क्या तुम नहीं देखते कि सूरज को अल्लाह ताला ने बनाया और उसको अल्लाह ताला ने 9,40,000 किलोमीटर के फासले पर दुनिया से रखा, और 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर रखा, और उस टेम्परेचर के नतीजे में सूरज की जिम्मे एक काम दिया, और वो काम 5 बिलियन सालों से सूरज ये काम अंजाम देता है। क्या है? इमिशन ऑफ हीट एनर्जी एंड इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, गोया के लाइट का और गर्मी का, हरारत तमाजत और रोशनी देना सूरज का काम है। और सूरज मुसलसल 5 बिलियन सालों से यह फरीजा अंजाम देता आ रहा है, कभी उसने कोताही नहीं की, गोया के सूरज को बनाने का एक मकसद, चांद को बनाने का अल्लाह ताला ने एक मकसद रखा है। और चांद लगातार बिलियंस ऑफ ईयर से बराबर तुलू होता है, हर महीने में एक मरतबा अपने हिसाब से पूरा करता है 29 दिन का और 30 दिन का, फिर गुरूब होता है, फिर नए महीने का पता देता है। गोया के सूरज को और चांद को अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत पैदा किया। तो कुरान पूछता है कि इन सारी चीजों को अल्लाह ने एक मकसद के तहत पैदा किया, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि सिर्फ इंसान ही बेमकसद पैदा किया? इंसानी को सिर्फ खुली छूट दे दी गई, शुत्रे बेमहार बनाकर छोड़ दिया गया कि सारी कायनात का तो एक मकसद है, हर चीज का मकसद है? ये बात मुमकिन है कि हम मकसद नहीं जानते हो कुछ चीजों के, बिच्छू को क्यों पैदा किया, सांप को क्यों पैदा किया, मुमकिन है कि उसकी मकसद हमारी समझ में, उसका मकसद हमारी समझ में ना आए, उसकी हिकमत हमारी समझ में ना आए, लेकिन कायनात का हर जर्रा एक ऑब्जेक्टिव लेकर आया है और वह उसी अपने मकसद की तरफ गामजन है, काम कर रहा है। क्या सिर्फ इंसान ही एक ऐसी हस्ती है इस दुनिया में जो बेमकसद पैदा कर दी गई हो? नहीं, पूरी कायनात के साथ ये बात बेजोड़ है। इसलिए लाजिम है कि जब पूरी कायनात को मकसद के तहत पैदा किया गया तो इंसान भी एक मकसद के तहत पैदा किया गया, और उस मकसद को उसने पूरा किया कि नहीं, इसका हिसाब लगाने के लिए आखिरत जरूरी है। ये थर्ड दलील है کہ بے مقصد انسان نہیں با مقصد ہے، اور کس حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا کامران رہا اس کا حساب لینے کے لیے آخرت کی ضرورت ہے. اور ہم آیات کو واضح کرتے ہیں علم والوں کے لیے، جن کو علم سے شوق ہو شغف ہو جو سمجھنا چاہتے ہوں ان کے لیے ہم اپنی باتوں کو واضح کر رہے ہیں. پھر ان فی اختلاف اللیل والنہار، پھر اسی طرح دیکھو رات اور دن کے الٹ پھیر میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں رکھا ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نشانی تم کو نہ ملتی ہو. گویا کہ اس پوری کائنات کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ اس کائنات کی ہر چیز با مقصد ہے. والارض لآیات لقوم یتقون، یہ آیات یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو. یہاں دو الفاظ آئے ہیں، ایک ہے آیات لقوم یعلمون، جہاں کہا گیا آیات لقوم یتقون، علم اور تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تقوی کے بارے میں نے اس سے پہلے کہا تھا، آج سے 2-3 سال پہلے، تقوی گویا کہ ایک پہرے دار ہے، ایک سیکیورٹی آفیسر، گارڈ ہوتا ہے نا، ایک سیکیورٹی آفیسر ہے جو دل کے اندر بٹھایا جاتا ہے تقوی کو سمجھنے کے لیے. اس دل کے اندر حملے ہوتے ہیں شیطان کے، غلط فلسفے، غلط آئیڈیالوجی، غلط ایمان، غلط عمل، غلط اخلاق، کردار، فاسد چیزیں اس قلب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ تقوی کا پہرہ دار ہے جو انہیں مار کر بھگاتا ہے، اور قلب صاف رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، تب اس سے جو ہے نیک اعمال صادر ہوتے ہیں. تقوی گویا کہ ایک پہرے دار ہے، اور یہ پہرے دار کمزور بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بہت سے شاپ میں کئی جگہ ہوتے ہیں کہ بالکل مچھر کے برابر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں 5-star ہوٹلز میں آپ نے دیکھا ہوگا، پنجابی ہوتے ہیں جو تقریباً 7 feet کے ہوتے ہیں اور آڑے چوڑے ہوتے ہیں، زبردست ہیوی ویل بلٹ ہوتے ہیں کچھ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں. تخوا بھی ایسا ہی ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے. کسی کا کمزور تخوا ہوتا ہے، کسی کا قوی تخوا ہوتا ہے. قوی تخوا، جتنا علم قوی ہوگا اتنا تخوا قوی ہوگا، اور جتنا علم کم ہوگا اتنا تخوا کم ہوگا. یہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لقوم یعلمون لقوم یتقون، جتنا علم وسیع ہوگا اتنا تخوا وسیع ہوگا، جتنا علم محدود ہوگا تخوا بھی اتنا ہی محدود ہوگا. کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب وہاں جائیں تو کیا فائدہ، ارے علم 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 حاصل کے کیا کریں گے، عمل کرنا چاہیے. عمل کب ہوگا؟ جبکہ علم ہو تب عمل ہوگا. جتنا علم ہوگا اتنا تقویٰ ہوگا. اگر کسی کے پاس علم بہت کم ہو اور علم سے دلچسپی نہ ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو، قرآن تو علم کا ذخیرہ ہے، ماخذ ہے، منبع ہے، اور علم کی کان ہے یہ. اگر آدمی قرآن سے بے نیاز ہو جائے اور قرآن سے بری ہو جائے تو اس کے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ اور جب علم نہیں تو عمل کیا کیا جائے گا؟ کچھ چیزیں دیکھا دیکھی طوطے کی طرح اور بندر کی نقالی کرنا، یا مینا اور اس طرح پرند طرح جو نقالی ہے اس کو علم نہیں کہا جاتا. یہ نقالی عمل میں ہے، لیکن علم جتنا وسیع ہوگا اتنا تقوی مضبوط ہوگا. قرآن یہ ہمیں دلیل دیتا ہے کہ علم کا اور تقوی کا بڑا گہرا ربط ہے، اور جہاں علم کم ہوگا وہاں ضرور تقوی کمزور ہوگا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وسیع تر علم حاصل کرے، ہر چیز کا علم حاصل کرے. قرآن بتاتا ہے ہمیں فلسفہ حاصل کرو، سائنس حاصل کرو، ہسٹری اور جغرافی کے بارے میں، بوٹانی معلوم کرو، زوالوجی معلوم کرو، ہر چیز کے بارے میں علم قرآن دیتا ہے ہمیں. تو جتنا انسان کا وسیع علم ہوگا اتنا اس کے اندر تقویٰ مضبوط ہوگا. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جیسے ڈائٹ ہے، آدمی اگر صرف روٹی چاول کھانے کا عادی ہو تو اس کے صحت کے اندر کئی کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن انسان وسیع غذا کھائے، گرینری بھی کھائے، اس کے بعد ترکاری بھی کھائے، سبزی بھی کھائے، گوشت بھی کھائے، مچھلی بھی کھائے، انڈا بھی کھائے، چاول بھی کھائے، تو جتنی چیزیں درکار ہیں لاشعوری طور پر آدمی نے سب کھا لیا، لیکن اس کے جسم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، کڈنی اور لیور فنکشن کرتے وقت اس میں سے کاربوہائیڈریٹس چاہیے، آئرن چاہیے اور سلفر چاہیے، تو وہ کڈنی اور لیور ہے آٹومیٹیکلی نکال لیں گے. کام ہمارا وسیع طور اور ہمارا بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے، کوئی ایک مخصوص ڈائٹ نہیں ہونا چاہیے، صرف گوشت نہیں کھانا چاہیے، بلکہ جتنا آپ کا ڈائٹ وسیع ہوگا اتنا آپ کے اندر سالٹس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اسی طرح علم جتنا وسیع ہوگا، آپ نے خوب مطالعہ کیا، آپ نے خوب علم حاصل کیا، عمل کے لیے خود بخود شعور جو ہے کھینچے گا. مختلف جگہ سے آپ نے جو پڑھا، مطالعہ کیا، سنا، سمجھا اور مشاہدہ کیا تھا وہ آپ کے ذہن میں، عمل اس وقت کرتے وقت آدمی کا ذہن خود بخود کھینچے گا. آدمی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود وہ علم عمل کی شکل میں ڈھلے گا، بشرطے کہ علم آدمی کا وسیع ہو. تو قرآن نے کہا کہ یہاں کہا کہ لقوم یعلمون اور وہاں کہا لقوم یتقون. یہ کائنات دیکھو، چاند دیکھو، یہ سورج دیکھو، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، اور آسمان و زمین کو دیکھو، ان ساری چیزوں میں تمہارے لیے آیات بھی ہیں، علم بھی ہے، اور تمہارے لیے تقویٰ بھی ہے. اس کے بعد قرآن نے کہا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، فورتھ دلیل، فورتھ آرگیومنٹ، لاسٹ ہے یہ. پہلی دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیدا کیا تو دوسری بار پیدا کرے گا. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ اس دنیا میں نیک اور بد کے لیے بدلہ دینے کے لیے لمبی عمر انسان نہیں پاتا، اس لیے ایک دوسری دنیا ضروری ہے جہاں انسانوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے. تیسری چیز ہے کہ اس پوری کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے، تو انسان بھی بامقصد پیدا کیا گیا اور اس کی مقصد براری کا حاصل قیامت کے دن نکلے گا. تین فورتھ دلیل, ویری امپورٹنٹ دلیل اور پریکٹیکل ہے یہ, پریگمیٹک آرگیومنٹ ہے یہ, وہ یہ ہے کہ چوتھی دلیل یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آخرت کو بھلا دیتے ہیں, ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا, اور صرف اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں, اسی دنیا سے چمٹے چلے جاتے ہیں اور یہی ان کی سب کچھ ہوتی ہے, واطمئنوا بها, اور اس سے اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں, صرف دنیا پر وارفتہ ہوتے ہیں, فریفتہ ہوتے ہیں اور دنیا پرست ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان کا؟ بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مآواهم النار بما کانوا یکسبون, جو لوگ آخرت کو بھلا دیتے ہیں اور صرف دنیا پرست ہو جاتے ہیں ان کے اعمال کو کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ان کے اعمال اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. قرآن کہتا ہے, کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان آخرت کو اگر بھلا دے, ایک مقصد نہ ہو کہ خدا کے پاس مجھے جانا ہے اور خدا کا تصور اور آخرت کا تصور نہ ہو, تو پھر کبھی بھی وہ اچھے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا. اخلاق کی بنیاد خدا کی ذات اور آخرت کا تصور ہے, اور آخرت کا تصور نہیں ہے تو ہرگز ہرگز اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا. اخلاق کے دو فلسفے پائے جاتے ہیں, میں آسانی کے ساتھ رکھ دوں گا, زیادہ مشکل نہیں ہوگا. دو فلسفے پائے جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہیڈونزم کا فلسفہ اور ایک ہوتا ہے یوٹیلیٹرینزم کا فلسفہ. دو فلسفے بیان کیے گئے ہیں اور ان دو فلسفوں کی بنیاد پر لوگوں نے کیا بڑی بڑی کتابیں لکھی. کینٹ نے اپنی کتاب لکھی, لوگوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھی, کہا کہ اس کی بنیاد پر اخلاق پیدا ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو صرف دنیا پرست ہو گئے, آخرت کی جنہوں نے بھلا دیا, ان کے اخلاق و کردار اس قابل نہیں کہ انہیں کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. گویا آخرت میں اجر ملے گا اخلاق کی بنیاد پر, اور اخلاق پیدا ہوتا ہے آخرت کی بنیاد پر. جن کے پاس آخرت نہیں ان کے پاس اخلاق نہیں ہے. ہیڈونزم, ہیڈونزم کہتے ہیں لذتیت کو. لذتیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے میکسیمم لذت حاصل کرے, جتنا ہو سکے لذت حاصل کرو, جتنے لوگوں کو ہو سکے لذت حاصل کرے, اور اس لذت کے حصول میں کوئی مولوی, کوئی پنڈت, کوئی ملا, کوئی پوپ, کوئی چرچ, کوئی ریلیجن, کوئی اسٹیٹ مانے نہ ہو, کوئی قانون رکاوٹ نہ ہو, انسان کو جس چیز میں لذت ہو. حتیٰ کہ اسی فلسفے کے نتیجے میں ہوموسیکسویلٹی ہم امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں, لیسبینیزم ہم دیکھتے ہیں کہ مرد مرد سے تعلقات رکھتا ہے, عورت عورت سے تعلقات رکھتی ہے. یہ ساری چیزیں جو گناہ اور برائیاں ہیں, اس کی بنیاد یہ ہے ہیڈونزم, لذت. انسان کو میکسیمم لذت ملنی چاہیے اور لذت میں کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے, دنیا کا کوئی قانون مانے نہیں ہونا چاہیے, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. گویا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ انسان کی انسان کا بنیادی حق ہے وہ لذت حاصل کرے. ہیڈونزم, ہیڈونزم کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے فلسفہ, کیا اخلاق پیدا ہوتا ہے؟ اس کی اعلیٰ ترین مثال بل کلنٹن ہے, کہ حکومت کا زبردست ذمہ دار اور اس کا اخلاق و کردار اتنا بودا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے ہنگامہ برپا ہے. یہ ہے ہیڈونزم, لذت ہی سب کچھ ہے, لذت سے آگے کوئی اور چیز نہیں ہے. یوٹیلیٹرینزم کا مطلب یہ افادیت, فائدہ, میرا فائدہ ہو, میری قوم کا فائدہ ہو. جھوٹ اگر میں بولوں اس سے فائدہ ہو تو جھوٹ بولنا چاہیے, سچ بولوں اس سے میرا فائدہ ہو تو مجھے سچ بولنا چاہیے. جھوٹ اور سچ میں کوئی فی نفسی کوئی فرق نہیں ہے, جتنا میری قوم کے لیے فائدہ ہوگا اس سے وہ اخلاق بنائے گا. مثلا یہاں ہندوازم میں بھی ہم دیکھتے ہیں, یہ جو آر ایس ایس والوں کا جو فلسفہ یوٹیلیٹرینزم کا, صاحب محبت, ہمدردی, شفقت, لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا, یہ سب اخلاق و کردار ہے اور اسلام اخلاق و کردار بتاتا ہے. لیکن گردنیں اڑانا, آگ لگا دینا اور فسادات مچانا, فلاں کرنا, اس سب سے اگر ہندو قوم کو فائدہ ہوتا ہو تو یہ عین اخلاق ہے. یہ ہے یوٹیلیٹرینزم, افادیت. اگر قتل کے ذریعے سے, فسادات کے ذریعے سے ووٹ زیادہ حاصل کیے جا سکتے ہوں تو فسادات کرایا جانا چاہیے. یہ یوٹیلیٹرینزم ہے, افادیت پسندی ہے, یعنی اخلاق فائدے سے منسلک ہے. میرا اگر میری قوم کا فائدہ ہوتا ہے, میری پارٹی کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ عمل میں ضرور کروں گا, خواہ وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. یہ یوٹیلیٹرینزم ہے. قرآن پوچھتا ہے دیکھو ان لوگوں کو جن کے ہاں صرف دنیا ہے, جن کے ہاں آخرت نہیں ہے, ان کا اخلاق و کردار یہ ہوگا, یا تو وہ ہیڈونزم کے فالوئر ہوں گے یا یوٹیلیٹرینزم کے فالوئر ہوں گے, یعنی لذتیت کے فالوئر ہوں گے یا افادیت کے پیچھے بھاگتے ہوں گے, اور ان کا اخلاق و کردار بہت بودا فاسد کردار ان کا ہوتا ہے, اور دنیا میں کوئی اعلیٰ مثال وہ پیش نہیں کر سکتے. یہ ہے گویا کہ اصل میں اخلاق و کردار کی بنیاد. قرآن کہتا ہے آخرت اس لیے ضروری ہے, اگر آخرت نہیں ہوتی تو لوگوں کے اخلاق بگڑ جاتے, آخرت ہی ایک بنیاد ہے جس کے نتیجے میں لوگوں سے اخلاق کی توقع رکھی جا سکتی ہے. چار دلائل قرآن نے پیش ہے, کتنے بیوٹیفل دلائل ہیں, اور ان دلائل کو ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کے سامنے رکھیں تو کتنا فائدہ ہوگا. ہم نہیں رکھتے, ہم نہیں سمجھاتے لوگوں کو. لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ایک فرد جو آخرت کو نہیں مانتا, ایک فرد جو آخرت کو مانتا ہے, دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے, دونوں کے بزنس میں بڑا فرق ہوتا ہے, دونوں کی اکاؤنٹنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے, ہر چیز میں ان کی زندگی کے اندر فرق ہو جاتا ہے. ایک آدمی آخرت کو مانتا ہے, ایک آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے. تو قرآن نے یہ چوتھی دلیل دی. ایک سوال یہ کر سکتے ہیں لوگ ہم سے کہ صاحب امین صاحب یہ بتائیے کہ بہت سے انگریز ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایتھسٹ جو خدا کو نہیں مانتے, میں جانتا ہوں بہت سے ایسے ہیں ہیومن رائٹس جسے کہا جاتا ہے, انہیں انسانی حقوق کے علم بردار بڑے بڑے لوگ ہیں, اور میں نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں کئی لوگوں سے, ان کے اخلاق و کردار بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن خدا کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے. خود ان انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بڑے پکے ہوتے ہیں, وعدے کے وقت کے پابند ہوتے ہیں, سچائی ہے کیا ہے کدھر ہے, عہد پورا کرتے ہیں, وعدہ نبھاتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے پاس معروف ہیں نا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو آخر یہ کیسے پیدا ہو گئے اخلاق جبکہ انہوں نے وہ خدا کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, ایسے ہیومن رائٹس پائے جاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے فلسفے میں کہیں اخلاق کے لیے گنجائش نہیں ہے. ہیومن رائٹس جو لوگ ہیں میں جانتا ہوں, ایم این رائے اس کا مطلب یہ کہ فاؤنڈر ہے, اور وہ پوری دنیا گھومتا رہا, اس کے کئی فلسفے رہے, پھر وہ رشیا میں لینن کے قریب رہا, پھر وہ چائنا میں پوسٹ کیا گیا فارن آفیسر کی حیثیت سے, سب وہ دیکھا, دنیا دیکھا, خدا کو نہیں مانتا تھا, لینن تک چلا گیا, انڈین آدمی تھا, انڈین تھا وہ ایم این رائے. پھر واپس جب آیا تو سب سے مایوس ہو گیا, کیپٹلزم سے, کمیونزم